خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا، سونے کی ضرورت پڑ گئی، اعتکاف کی نیت پہلے سے نہیں تھی، تو اب مسجد میں اعتکاف کی نیت کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں کر سکتے، البتہ ثواب کی نیت سے کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اللہ پاک چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبادات غوث اعظم، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادہ گرامی حضرت سیدی شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں، میرے والد محترم یعنی غوث الاعظم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا. جب مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا. پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھ پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں. تو میرے والد محترم غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین دور ہو جا، تو روشن کنارہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی. پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبدالقادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. میں نے کہا یہ صرف میرے رب قدیر کا فضل و احسان ہے. شہزادہ غوث اعظم شیخ ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم غوث الاعظم کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزیں حلال کر دی. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ شرعی مکلفات یعنی احکامات کسی حال میں ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں غلط ہے. فرض عبادات کا چھوڑنا زندیقیت یعنی بے دینی ہے، حرام کاموں کا کرنا معصیت یعنی گناہ ہے. فرض کسی حال میں ساقط یعنی معاف نہیں ہوتا. علاوہ بے ہوشی اور پاگل پن وغیرہ کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں. تو اے عاشقان غوث اعظم، آپ نے دیکھا کہ نماز روزہ یہ کسی کو بھی معاف نہیں ہوتے، فرائض جو بھی ہیں معاف نہیں ہوتے، حلال حلال ہی رہتے ہیں، حرام حرام ہی رہتے ہیں، کسی کے کہنے سے نہیں ہوتے. جیسے کہ کوئی اگر کہے کہ میں تو بھائی بیٹھے بیٹھے ہمارے پیر صاحب تو بغداد میں نماز پڑھتے ہیں فجر کی، غوث پاک کے دربار سے پھر فیض حاصل کرتے ہیں، پھر اجمیر میں ظہر کی نماز میں ہوتے ہیں، تو مدینے میں روزانہ عشاء پڑھتے ہیں، اور واقعی وہ ہو بے نمازی پیر صاحب، کوئی بادشاہ بھی نہ ہو، تو یہ مطلب اس طرح کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا ہے. کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی نماز معاف نہیں تھی، بلکہ ہم پر پانچ نمازیں فرض، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر چھ نمازیں فرض، جی ہاں تہجد بھی فرض تھی. تو اب یہ کہ دوسرے کو نماز کیسے معاف ہو سکتی، کبھی بھی یعنی کہ اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. مزید یہ غوث پاک کو شیطان نے یہ تو ورگلایا، آپ نکل گئے اس وار سے، اسے دوسرا وار کر دیا کہ عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، ہے نا، ہم جیسے ہو کوئی کہ اور آپ کی معلومات ماشاء اللہ آپ تو یوں بچ کے نکل گئے، آپ کے علم نے تو کمال کر دکھا یار. تو یہاں یہ ہے وار شیطان کا. تو غوث پاک اس کو بھی سمجھ گئے کہ میرے علم میں نہیں، علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے بچا لیا. تو اس لیے علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے، رب کریم کی رحمت پر ہر حال میں نظر رکھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے عاشقان غوث اعظم، یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، وہ طرح طرح کے جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے، اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے. اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پاک کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے. جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا شیطان ضرور آتا ہے. نہیں، جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگائے گا. ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کی کثرت دیکھ کر شیطان نے ڈاکے ڈالنے کی کئی بار کوشش کی، مگر وہ ناکام و نامراد ہی رہا. بچا لو دشمنوں کے وار سے یا غوث جیلانی، بڑی امید سے تم کو پکارا یا شہ بغداد. وسیلہ چار یاروں کا خدا سے بچوا دیجئے، وسیلہ چار یاروں کا خدا سے بچوا دیجئے، کرم فرمائیے مجھ پر خدا را یا شہ بغداد. اگر یہ لاکھ پاپی ہے مگر کر عطار کس کا ہے اگر چلاک پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد بڑی امید سے تم کو پکارا یا شہ بغداد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان غوث اعظم مرشدونا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت پر استقامت یہ بہت بڑی آپ کی کرامت تھی. واقعی وہ ایک ہے مطلب مقولہ کہ الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت تو کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. ہم لوگ کچھ کام کرتے ہیں جوش میں آ کے تھوڑی بہت وہ کر لیتے ہیں پھر وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, جس کو سوڈا واٹر کا جوش کا پھر نام دیا جاتا ہے. تو میرے مرشد غوث پاک کی استقامت کی بھی کیا شان ہے. چنانچہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر منہ کھول دیا. میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹتا ہوا میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا. جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا. دوسرے دن جب میں اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا. میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے. وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں. میں نے سانپ کی شکل میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا. پھر اس جن نے آپ کی استقامت سے متاثر ہو کر آپ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کر لی. ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان, ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان, بنے سنگ دل موم سا غوث اعظم, بنے سنگ دل موم سا غوث اعظم. یا سیدی غوث اعظم آپ کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو گئے اور جو سخت دل تھے وہ موم کی طرح نرم ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع یعنی نماز میں اللہ پاک کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جسمانی اور ذہنی توجہ ہو تو ایسی کہ نماز میں خاص سانپ ہی لپٹ جائے مگر اللہ پاک کی طرف سے توجہ نہ ہٹے. آہ ایک ہماری بھی نماز ہے کہ اگر ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جائے, معمولی خارش بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے. اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث العظم کے مرید بن جاتے ہیں. شیخ ابو عبداللہ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شیخ محج الدین عبد القادر جیلانی کی 40 سال تک خدمت کی. اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح یعنی فجر کی نماز پڑھتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے. تو اے میرے مرشد غوث پاک کے دیوانوں, وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنے کو تحیت الوضو کہتے ہیں. تحیت الوضو کی بڑی فضیلت ہے اور یہ نیک بننے کا نسخہ بنا مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 234 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور دو رکعتیں قلبی توجہ یعنی دل کی توجہ سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. ہو کرم حسن عمل آہ نہیں ہے کوئی, نہ وظائف ہے نہ اذکار ہے غوث اعظم. حشر کے روز ہماری بھی شفاعت کرنا, آہ ہم سخت گناہگار ہیں غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان غوث العظم, میرے مرشد سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے بہت زیادہ عبادت و ریاست اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, چنانچہ منقول ہے کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک 15 سال تک یعنی 15 ایئرز رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے. ان 15 ایئرز اینی نائٹ ایک بار قرآن کریم آپ ختم کرتے تھے, پورا پڑھتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا یعنی یہ عبادت کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا, تو جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا نا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا. اور ہم کو سستی, ہماری سستی کے تو کیا کہنے, ہے نا, فجر کی اذان ہے آنکھ کھل گئی ہے نا, یا الارم بج گئی ہے آنکھ کھل گئی ہے, ابھی گھڑی دیکھی جماعت کو بھی تھوڑی دیر ہے, ابھی تو 15 منٹ پڑے, پھر اٹھتا ہوں بھی 5 منٹ کے بعد, پھر اٹھے تو سورج طلوع ہو چکا تھا, نماز قضا ہو گئی. اچھا نماز قضا ہو گئی تو افسوس بھی نہیں ہوتا, یہ بھی بڑی مصیبت ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, چلو قضا کر کے پڑھ لیں گے, تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے, چلو بھائی قضا کر کے پڑھ لیں گے. خاص کر اسلامی بہنوں میں یہ شاید زیادہ بلا ہے, شاپنگ سینٹر میں جائیں گی نماز قضا کر کے پڑھ لیں گے. جو نمازی ہیں وہ ان کی بات کرتا ہوں, جو نماز نہیں پڑھتی یا نہیں پڑھتے ان کی تو پھر الگ ہی بات ہے, جو پڑھتے پڑھتی ہیں ان کی بھی حالت یہ ہے. ذرا شادیوں میں گئے کہیں, مطلب دعوت میں گئے تو نماز عیسائی بھائیوں کی بھی گئی, عیسائی بھائی تو بھاگ کر شاید مسجد میں پڑھ لیں گے جن کو جذبہ ہوگا, یا کہیں کونا کھانچا ڈھونڈ لیں گے. عیسائی بہنیں تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتی, ایک تعداد ہے نماز کی بالکل پرواہ نہیں کرتی, تو پڑھ قضا بھی پڑھی تو پڑھی نہیں تو پتہ ہی نہیں. تو ایسا نہ کریں, چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں, شاپنگ سینٹر میں بالفرض ہیں یا بازار میں کہیں بھی ہیں, شاپنگ مال کہتے ہیں شاید اس کو, شاپنگ مال, تو کہیں بھی گئے نماز کا احتیاط کرنی ہے, ایک تو پردے کی شرعی پردے کی رعایت کرنی ہے, اور پھر ایسے اوقات میں جانا ہے کہ نماز کا وقت اس میں قضا نہ ہو, جائے نہیں, اپنا کام نمٹا کر فوراً گھر پہ آ جائے اور گھر پہ آ کر اطمینان سے نماز ادا کرے. یا اگر کسی ایسی جگہ کوئی ترکیب آؤٹ ہو گئی کہ بھئی اب نماز کے لیے گھر جا نہیں سکتے, تو کسی اگر قریب رشتہ دار کا گھر ہے یا پردے کی پابندی کا پورا پورا یعنی کہ آپ مطمئن ہیں وہاں پڑھ لیں, اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اسلامی بھائی ہے تو بے شک کسی مسجد میں, جبکہ مسجد خالی ہوتی ہے نمازوں کے اوقات کے علاوہ تو خالی عام طور پہ ہوتی ہے, میں نے خود اپنے بچی وغیرہ کو پڑھائی ہیں اس طرح نمازیں, تو جیسے بچوں کی امی کو بھی پڑھائی ہے, پہلے جب یہ میرے پاس سیکورٹی کے مسائل نہیں, کہیں گئے ہیں تو پھر نماز کا وقت ہے تنگ ہو رہا ہے یہ گھر پہ نہیں پہنچ سکتی, تو وہی چلو کسی مسجد میں قریبی مسجد میں لے گئے ان کو, کہیں پردے کی ترکیب کر لی, کونے کھانچے میں وضو کروا دیا, نماز پڑھا دی. تو یہ اگر جذبہ ہوگا نا تو یہ آپ کر سکتے ہیں, نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں. باقی نماز کا پورا ذہن نہیں ہے, آپ نماز میں سیریس نہیں ہے تو بہانے ہزار ہیں. بہانہ وہ دیں، عذر وہ بتائیں جو قیامت میں آپ کو بچا سکے، ورنہ یہ میرے تیرے کو تو ہم مطمئن کر لیتے ہیں، رب کو سب خبر ہے کہ اصل جو ہماری سستی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری مطلب یہ کہ بے توجہی کی وجہ سے ہم نمازیں قضا معاذ اللہ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ، اور جو نہیں پڑھتے ان کو بھی نمازی بن جانا چاہیے، ورنہ مر جائیں گے. جب یہ مر جائیں گے نا تو یاد رکھے مارے جائیں گے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ بزرگان دین اتنی زیادہ عبادت کیسے کر لیا کرتے تھے، ہزار کا روزی روزگار، قسم معاش، پھر یہ کیا ہزار ہزار رکعتیں پڑھ لینا. تو یہ اول تو مطلب اتنی ساری رکعتیں عام آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا، تو یہ ساری یہ کرامتیں ہیں اس طرح کی جو یعنی کہ ناممکن جیسے ہم کو نظر آتی ہے نا، تو یہ کرامتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے نا تو ایک رکاب یعنی پیڈل میں مبارک قدم رکھتے گھوڑے پہ چڑھتے، پھر دوسرا قدم یوں کر کے جب یہ پیڈل تک لاتے تو اس سیکنڈوں کے وقفے میں پورا قرآن کریم تلاوت کر لیا کرتے تھے. تو یہ آپ کی کرامت تھی. تو اسی طرح یہ غوث پاک کی کرامتیں ہیں، اور ان کا جذبہ کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور تقوی سے آباد ہوتے ہیں. یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں. ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت سے حاصل ہوتا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ تبدیلی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، جس میں کسی نے کچھ یوں چوٹ کی تھی. آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنے، ویڈیوز دیکھنے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں، اور بارہ تھکن اور کوفت کا اظہار بھی نہیں ہوتا، اب پتا چلا کہ پہلے کے بزرگ کیسے ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، کہ ان کا جو سکون و قرار تھا وہ یاد پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس طرح مشغول ہو جاتا ہے کہ ساری رات گزار جانے کا پتہ نہ چلتا. اور ہم دنیاوی لذتوں میں ایسے بدمست ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتا، ساری رات گناہوں میں گزر جائے، گپ شپ میں گزر جائے، میوزیکل پروگرام میں گزر جائے، ناچ رنگی محفل میں گزر جائے، تو ہمارا ٹائم ہے نا پاس ہو جاتا ہے. رات جیسے چھٹی پڑ گئی، اور جہاں نماز کی باری آتی ہے تو بالکل جان پہ آ جاتی ہے کہ کیسے ہوگا، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، ہوئی نماز کیسے پڑھیں گے، چلو بھائی تھکن بھی ہے، کل فجر میں دونوں اکٹھی پڑھ لیں گے، فجر میں بھی نہیں سردی لگ رہی ہے، وہ گئی. تو یہ ہماری قوم کی حالت ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی حالت بہت بری ہے. ہاں اللہ کریم غوث پاک کے صدقے ہم سب کو نماز، پکی نماز پڑھنے کی سعادت بخشے، صحیح نماز پڑھنے کی سعادت بخشے، ہم سب کے سب اللہ کرے پکے نمازی بن جائیں. آمین تو کہیے، جب بھی سستی ہو رہی ہے، جب آمین کہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خدا جانے نماز پڑھنے کے لیے کیسے تیار ہوں گے. ایسی آمین کہ شیطان کو بھی جھٹکا آ جائے. یہ انشاءاللہ یہ پکے نمازی بن جائیں گے، اور بعض جماعت نمازیں پڑھنے والے بن جائیں گے. یہ غوث پاک کے مرید ہیں، جس طرح غوث پاک کو عبادت سے شیطان نے سستی دلائی تو ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم ختم کیا، تو ان کو بھی شیطان جب سستی دلائی جائے گی تو انشاءاللہ یہ کم از کم اس نیک کام کو نہیں چھوڑیں گے. اب میں ایک قدم پر ایک قرآن پاک ختم کرنے کی بات کروں تو پہلے میں تو کروں تو پھر آپ سے بات کروں گا نا. وہ جو اپنے سے ہو سکتا ہے وہ کرے نا. تو سستی لاکھ ہو ہم نے نماز نہیں چھوڑنی. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, بارش ہو, طوفان ہو, زلزلے ہوں, اولے برس رہے ہوں, نماز نہیں چھوڑنی.
میں پانچوں
پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا 15 سال تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے تھے. اکثر ایک تہائی رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے, ہر رکعت میں سورۃ الرحمن یا سورۃ المزمل کی تلاوت کرتے. اگر سورۃ الاخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی, 100 ٹائم پڑھتے, یعنی اس سے کم نہ پڑھتے. اگر بتقاضا بشریعت انسان ہونے کی وجہ سے سونا ضروری ہوتا تو شروع رات میں تھوڑا سا آرام فرما لیتے, پھر جلد اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے. غرض آپ کی راتیں مراقبہ, مشاہدہ اور یاد خدا میں بسر ہوتی, نیند آپ سے بہت دور رہتی تھی. خود فرماتے ہیں میرا درد عشق نیند سے مانے ہے, رکاوٹ ہے. رات کے وقت کبھی گھر مبارک سے باہر تشریف نہ لاتے, خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ حاضر ہوتا, یعنی بادشاہ بھی آ جائے تو آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. روزے نہایت کثرت سے رکھتے تھے, ہے نا. گوشت پاک کے ماننے والوں, رمضان کے روزے بھی ہم سے نہیں رکھے جاتے, میرے مرشد گوشت پاک نفل روزے کثرت سے رکھتے تھے. تو تمام گوشت پاک کے ماننے والے بس پکا عزم کریں کہ رمضان مبارک کا ایک بھی روزہ بلا اجازت شرعی قضا نہیں ہونا چاہیے. جتنے قضا ہوئے معاذ اللہ اس کی سچی توبہ کیجئے اور ان کی قضا بھی کر لیجئے. میرے مرشد گوشت پاک بعضوں کا درختوں کے پتوں, جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباح چیزوں, جو چیزیں ایسی گر جاتی ہیں کہ جو پھر کوئی لیتا نہیں ہے جس کی گر گئی ہو, اس طرح کی چیزیں اٹھا کر آپ روزہ افطار فرماتے. غرض قائم اللیل اور صائم النہار, یعنی رات جا کر عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے. آپ کی یہ عادت ہو چکی تھی. شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح حربی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں آپ رحمت اللہ علیہ یہ خدمت میں چند راتیں سویا. آپ کا حال یہ تھا کہ ایک تہائی رات یعنی 1/3 نائٹ نفل پڑھتے اور پھر ذکر کرتے, پھر کچھ اورات ورد و وظیفے کرتے رہتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا, کبھی فربے یعنی توانا کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے, پھر تھوڑی دیر بعد نظر آ جاتے اور قرآن کریم پڑھتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا. سجدے بڑے لمبے لمبے کرتے, اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے, تہجد ادا فرماتے اور مراقبے اور مشاہدے میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے, پھر نہایت عاجزی و انکساری سے دعا مانگتے. اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا, یعنی ایسی روشنی آپ کو چھپا لیتی کہ نظروں سے غائب ہو جاتے, یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے خلوت قدے یعنی تنہائی سے باہر نکلتے. اے عاشقان غوث العظم, اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کرنے اور گناہوں سے ہر دم بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے. ہمارے آقا ہمارے مرشد غوث پاک بھی بہت زیادہ خوف خدا والے تھے. چنانچہ شرف الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عید کے دن فرمایا، ترجمہ ان اشعار کا، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے کل عید ہے، وہ سب خوش ہو رہے، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا. ہے عطار کو سلب ایمان کا دھڑکا، ہے عطار کو ہے عطار کو سلب ایمان کا دھڑکا، بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم، بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم. ہو عطار کی بے سبب بخشش کا، ہو عطار کی عطار کی بے سبب بخشش آتا، یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم، یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم. اے عاشقان غوث العظم، ہم کیسے غوث پاک کے عاشق ہیں کہ ہمارے پیروں مرشد تو پیروں کے پیر ولیوں کے امیر ہو کر بھی اتنی اتنی عبادتیں کرے، اور یہ کہا میں کہ ہم سے فرض نماز بھی نہ پڑھی جائے، اور پڑھیں بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر. یاد رکھیے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے. محبت کرنے والے اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلا کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنے محبوب کو اپنے پیارے کو فالو کرتے ہیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محبت غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کریں، فرض روزے رکھیں، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیں، اور اپنے پروردگار جل جلالہ سے ڈرتے رہیں. گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم، نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم. مجھے نفس ظالم پہ کر دی جے غالب، ہو ناکام ہمزاد یا غوث اعظم. میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد میرے قلب سے میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1441 سن ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج چھٹی رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غسل اعظم جمع ہیں, جن میں ہمارے ملک بھر کے دورہ حدیث شریف کے اور تخصصات کے طلبہ کرام بھی شامل ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ تشریف لائے ہیں. جی آیا نو, یہ جو میری معلومات ہے وہ میں نے عرض کی. اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بھی آئے ہیں ایک قافلہ, اور بھی غالباً مختلف مقامات سے یہاں تشریف لائے ہوں گے. اور یہ مدنی مذاکرہ ہمارا نیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت کی ترکیب کہ یہ بھی ہم کو اطلاع دی گئی کہ سانگڑ روڈ نواب شاہ سندھ, وہاں یہ ماشاءاللہ مدنی چینل کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں. بھلے کرے آیا. جلو پارک لاہور میں بھی ماشاءاللہ, اور ان کی تعداد بھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ سکرین پر جمع ہوئے ہیں. اللہ آپ سب کی اس حاضریوں کو قبول فرمائے, اور سب مدنی قافلوں کے مسافر بن جائے. اللہ کریم آپ سب کو دو جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی بیٹوں, سب کے سب یہ نیت کریں کہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے, میرے مرشد غوث پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ. اور ذہن نصیب 13 دسمبر سے تو بہت بڑا ایک مدنی کام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ 13 دسمبر کو تو انشاءاللہ بے شمار مدنی قافلے, 3 دن کے لیے نہیں 1 مہینے کے لیے انشاءاللہ سفر ہونے کو جا رہے ہیں, تو اس میں بھی اپنا حصہ ملائیں. مالی حصہ نہیں ہے, چندہ نہیں کر رہا میں اپنی جان سے, مجھے اس وقت چندہ نہیں مانگ رہا, میں بندہ مانگ رہا ہوں. تو آپ اپنے طور پر خود اپنے آپ کو پیش کریں, اور ایک وہاں کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں. اپنے ذمہ داروں سے ترکیب بنا لیں, اور انشاءاللہ بس چاروں طرف مدنی قافلوں کے 1 مہینے تک اسی ریل پیل رہے گی 13 دسمبر سے لے کر. او ہو ہو, شیطان ادھر بھاگے گا ادھر پڑے گی, ادھر بھاگے گا ادھر, اس کو دھوئیں گے انشاءاللہ کہ تو نے ہم کو بہت ستایا, اب ہم میدان میں آ گئے ہیں نیکیوں کے ذریعے, نمازوں کے ذریعے, سنتوں پر عمل کے ذریعے, انشاءاللہ تیرا کلیجہ پھاڑ دیں گے ہم انشاءاللہ, اور تجھے پریشان کر دیں گے انشاءاللہ. تو نے سمجھا کیا ہے ان عاشقان غسل اعظم کو, ایسے مدنی قافلوں میں میرے مدنی بیٹے سفر کریں گے کہ تیرے کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اب میرے کہے کی لاج رکھنا, یعنی شیطان ہنس رہا ہو کہ میں ان کو نکلنے تھوڑی دوں گا, تو آپ بھی بولو گے تو روک کے دکھا, ہمارے غوث پاک ہماری حمایت پر ہیں, اور انشاءاللہ ان کی برکت سے ہم ہیں اور مدنی قافلے ہیں انشاءاللہ. 13 دسمبر کو صرف ایک کام, 13 دسمبر کو صرف ایک کام, مدنی قافلہ, ایک ماہ کا مدنی قافلہ, بس ایک ماہ کا مدنی قافلہ انشاءاللہ جاری رہے گا, جاری رہے گا انشاءاللہ. تو ذہن بنائیں, چھٹی کی ترکیب کریں, امی ابو کو منائیں, اور بس رائے خدا میں نکل جانا ہے 13 دسمبر کو. بس میرا کوئی مدنی بیٹا گھر پر اور ادھر ادھر نظر نہ آئے, بس مدنی قافلے میں ہو. اللہ کو مجبوری ہے, ایسی رکاوٹ ہے, یا کسی کی حق تلفی ہوتی ہے جانے میں, تو ماں باپ کو ستا کر رلا کر نہیں جانے گا. یہ بول دوں میں, ماں باپ کو راضی کر کے ہی نکلنا ہے. بال بچے دار ہیں تو بچوں کی امی کو بھی مطمئن کر کے ہی جانا ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو روتی چھوڑ کے آپ کو نہیں جانا ہے. ہم تکلیفیں پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو راحتیں اور محبتیں بانٹنے والے غلامان غوث العظم ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آو مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آو مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, سنتیں سیکھیں گے اس میں, سنتیں
ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات اور ریاضات کا آج بیان فرمایا. اب ایک ٹانگ پر تشریف فرما ہو کر پورا قرآن ختم کرتے
ایک قدم پہ, یہ ٹانگ تو میری اور آپ کی ہے یار.
کیا
میرے مرشد تو قدم ہے, یہ وہ مبارک قدم ہے کہ سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے.
سبحان اللہ, ایک قدم مبارک پر تشریف فرما ہو کر آپ وہ پورا قرآن.
معاف کیجیے گا, میں نے ادب کا لفظ ہے.
جزاک اللہ. تو اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک قدم پر قرآن پاک ختم فرمایا؟
اصل وہ سستی دلائی نا شیطان نے, تو اس کو دکھایا کہ تو جتنا روکے گا ہم اتنا آگے بڑھیں گے, تو جتنا عبادت کم کرانے کی کوشش کرے گا ہم زیادہ کریں گے. تو یہ نفس کو مارنے کے لیے آپ نے ایسا کیا. آپ خود مجتہد مطلق تھے اور یقیناً جو بھی کیا وہ اندر سے آنکھیں بند ہیں ہماری. اب غوث پاک پر بھی آنکھیں بند نہیں ہوتی, کس پہ بند ہوگی یار؟
یہ میرا سوال ہے کہ وہ میں نے نا لون لیا تھا قرضہ, تو اب مجھے ایک علماء صاحب نے بتایا کہ اب تین چار مہینے رہ گئے, تو میں الحمدللہ دعوت اسلامی سے بڑا مستفید ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی اب نماز روزہ جب تک آپ سے قرضہ ہے نا سود کا, تو آپ کی نماز وغیرہ قبول نہیں ہوگی. تو اس کے بارے میں حضور سے معلوم کرنا تھا, سچے دل سے اگر توبہ کر لیے تو تب بھی نماز وغیرہ قبول نہیں ہوگی؟
اللہ کریم آپ کو قرضے سے آزاد کرے. سود پر تو قرضہ لینا بھی نہیں چاہیے, گناہ ہے. تو یہ کہ اگر نعوذ باللہ کسی نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے تو یہ گناہ تو ہے, مگر اس کی نماز ہو جائے گی, روزہ بھی رمضان شریف کا رکھے گا ہو جائے گا, نفل روزہ بھی رکھے گا تو قبول ہو جائے گا, قبول کرنے والا اللہ ہے. تو ان عبادات کے لیے یہ نہیں ہے کہ اب سود کا گناہ کیا یا اور بھی گناہ ہوتے ہیں, کسی نے گالی دی, جھوٹ بولا معاذ اللہ, کسی کا دل دکھا دیا, ماں باپ کی نافرمانی کر ڈالی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ تلاوت قبول ہے, اب اللہ کا نام لینے پر سفا بندی ڈال دو کہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے. نہ کرے, ایسا نہیں ہے. یہ لوگ اپنی اپنی طرف سے بس بےچارے بولتے ہیں, ایسا نہیں بولنا چاہیے. ہم کو علماء اہل سنت سے, عاشقان رسول, عالموں سے رجوع کرنا چاہیے, ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ ایسا ایسا ہم نے سنا ہے. ماشاءاللہ آپ بھی خوف خدا والے معلوم ہوئے کہ آپ نے پوچھ لیا مدنی چینل سے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ کریم آپ کو قرضے سے آزاد کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, آب زمزم پانی سے یا دم کیا ہوئے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
سبحان اللہ, بالکل بنا سکتے ہیں, انشاءاللہ برکت بڑھ جائے گی. کھانے کی چیزوں پر دم بھی تو کرتے اور اس کو کھاتے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ. سوشل میڈیا سے سوال ہے, کاشف خان نے یوٹیوب پر میسج کیا ہے کہ کسی پیر صاحب کی تصویر فریم میں لگا سکتے ہیں؟
یہ جو سجاتے ہیں توبہ توبہ, ناجائز ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے طرح لگانے سے. غوث پاک کی طرف منسوب تصویریں لگاتے ہیں جو جعلی ہوتی ہیں. اس دور میں کیمرہ کہاں تھا؟ یہ اپنے طور پر داڑھی بھی چھوٹی میں نے دیکھی تھی، تصویر دیکھی ہے میں نے، بالکل جعلی ہے، جھوٹی ہے. سچی معاذ اللہ ہو بھی تب بھی جائز نہیں ہے لگانا. اور غوث پاک کی تصویر تو سچی ہو بھی نہیں سکتی نا، میرے کیمرے نہیں. یعنی آپ موجودہ دور کے کسی پیر صاحب کی کوئی تصویر لگا لے اپنے گھر میں، اور پیر صاحب اگرچہ وہ نیک آدمی ہو، جامع شرائط ہو، عالم دین ہو، اور اچھے آدمی ہو، تب بھی اس کی تصویر لگائی تو لگانے والا گناہگار ہے. ہاں پیر صاحب کیا کرے گا کہ لگاؤ، تو پیر صاحب کو نیک نہیں کہا جائے گا، کسی اور کھاتے میں چلے جائیں گے پیر صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امتیاز بھائی لندن سے انہوں نے میسج کیا ہے، کچھ لوگ لائیو مدنی مذاکرے میں اور دعوت اسلامی کے فیس بک پیجز پر لوگوں کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ان کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟
ہائے ہائے ہائے. اچھا وہ مدنی مذاکرے کے دوران دیتے ہیں یا؟
جی جی، آپ مثال کے طور پر آپ کے لیے میسج آتا ہے کہ مدنی مذاکرے میں سوال کر لیں، وہ میسج اسی لیے کرتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں سوال ہو جائے، پر لوگ اس کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی دیگر جگہوں پر بھی ہمارے کوئی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ہم کچھ لگاتے ہیں تو کوئی شرعی سوال بھی کرتا ہے تو لوگ جوابات دے رہے ہوتے ہیں.
اللہ اللہ، تو بڑی یعنی بے باکی کی بات ہے. اول تو جس سے کسی سے پوچھا تو بیچ میں ٹپکنا نہیں چاہیے، اور سچی بات ہے ادب تو میں نے دیکھا ہے علماء میں. میں ایک بار غزالیہ دوراں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، دونوں بزرگ تھے، میں حاضر ہوا تھا. تو جیسے کہ میں سوال کرتا، میں میری سوالات کی پرانی عادت ہے، پیاس بجھتی نہیں تھی، سوالات کرتا رہتا تھا. السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. تو میں نے ان کا کمال انداز دیکھا، ادب والا. جسے جس کو پوچھا وہ اس نے دوسرے کا کہنا ہے حضرت آپ جواب دیجئے، حضرت آپ جواب دیجئے، ایسا کرتے تھے. یہ اس یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس سے مجھے بڑا سیکھنے کو ملا کہ ایک دم جلد بازی نہ کرے. تو اب یہ جو بےچارے بیچ میں ٹپک ٹپک کر مفتی صاحبان جو کرتے ہیں نا، وہ یقیناً مفتی کبھی ایسا کرے گا ہی نہیں. یہ بےچارے عوام ہوتے ہوں گے، تو جلدی جلدی میں اپنی ہوشیاری مجھے لوگ سمجھیں گے، اس کی معلومات بہت بڑی ہے. جو بھی نیت ہو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ایسا کرتا ہے وہ ہرگز نہ کرے. جس کو پوچھا گیا بس وہی جواب دے. ہاں اگر آپ کو کوئی کہے نا، وہی جس سے پوچھا گیا کہ آپ جیسے میں نے بزرگوں کی مثال دی کہ آپ جواب دیجیے، آپ جواب دیجیے، تو وہ سر آپ کو تو سوشل میڈیا پر کس نے کہنا کہ آپ جواب دیجیے؟ ہم کو تو پتا بھی نہیں چلتا نا کہ کون کون دیکھ رہا ہے. کوئی عالم مفتی جو سنجیدہ ہوگا نا، وہ کبھی بھی اس طرح بیچ میں مداخلت نہیں کرے گا. سوال کی صورتیں ہوتی ہیں، آپ جس کا جواب آسان سمجھتے ہوں گے نا، بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے بارہا ایسا ہوا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے کہ سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی اس میں کونا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہم کو یعنی یوں لگتا ہے کہ یار کہیں رونگ نمبر نہ لٹک جائے، ہم ٹال دیتے ہیں، مطلب منع کر دیتے ہیں. اور دالفت اہل سنت رجوع کیجئے کہتے ہیں کبھی، یہ کہ بعد میں انشاءاللہ ہم تحقیق کر کے جواب دیں گے، اس طرح کا ہم بارہا ایسا کہتے ہیں، ایسا کہنا ہی چاہیے. علماء جو محتاط ہوتے ہیں وہ اسی انداز میں آپ کو ملیں گے. یہ نہیں کہ جس نے سوال کیا جواب دینا ہم پر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، نہیں دیں گے تو یار اپنی بے عزتی ہو جائے گی. مولانا وہ اتنا بھی نہیں پتا ہے تو بھلے بے عزتی ہو جائے، اللہ آخرت کی بے عزتی سے بچا. اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں بے عزتی نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے. یعنی جس نے جواب دینے سے انکار کیا تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. ٹھیک ہے کسی نادان کے نزدیک عزت کم ہوتی ہو تو وہ نتھنگ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو علماء ہوں گے اس کے نزدیک عزت بڑھے گی، جو علم دین سے شغف رکھتے ہیں نا اس کی عزت بھی بڑھے گی، اس کی تربیت بھی ہوگی. اس میں کہ یار اتنا بڑا نام ہے فلاں کا اور انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، تو ہم تو یار اتنا جانتے بھی نہیں ہیں، ہم بات بات پہ جواب مطلب حاضر کر دیتے ہیں. تو یہ ہم کو اتنا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. سیکھنے کو ملتا ہے. سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں ان کے پاس کچھ عرصے رہے آپ, تو فرماتے کہ اس دوران آپ سے 48 سوالات کیے گئے, اس میں سے صرف 16 کے جوابات دیے, 32 کے بارے میں فرما دیا لا ادری میں نہیں جانتا. تو امام مالک کی عزت میں کیا فرق آیا, کروڑوں ماننے والے ان کی تو مجتہد مطلق اور امام, چار امام مشہور ہے نا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل, چاروں مشہور ہیں. تو ان میں سے ایک امام امام مالک جن کی احتیاط کا یہ حال تھا, جواب نہیں دیتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے جب سوال کیا جاتا تھا نا, یہ چپ ہو جاتے تھے اور غور کرتے تھے. آپ کو یوں لگتا کہ میں یہ جواب دوں گا نا تو مجھے ثواب ملے گا, تو جواب دیتے تھے ورنہ نہیں دیتے تھے. یہ بڑے بڑے علماء کا یہ انداز کہ جن پر علم ناز کرتا تھا, اپنے کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں, اور بس وہ اللہ کریم ہمیں محتاط بنا دے اور گناہوں سے بچا دے. غلط مسئلہ بیان کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے نا, گناہ حرام ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جو کسی شرعی مسئلے کا جواب دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو جنت اور دوزخ پر پیش کرے, یعنی یہ غور کرے کہ یہ جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں, اور یہ سوچے کہ آخرت میں میرا چھٹکارا کیسے ہوگا, جواب دینے سے چھٹکارا ہوگا یا جواب نہ دینے سے چھٹکارا ہوگا, اس کے بعد ہی جواب دے, ہے نا. سبحان اللہ, امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دینے میں اتنی زیادہ احتیاط فرماتے تھے کہ بسا اوقات آپ سے 50 مسئلے پوچھے جاتے تو صرف ایک کا جواب دیتے, کبھی 100 مسائل دریافت کیے جاتے تو صرف 5 یا 10 کا جواب دیتے, اور باقی کے بارے میں فرماتے لا ادری, یعنی میں نہیں جانتا. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ شرعی مسائل بتانے میں اللہ پاک سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب آپ سے کسی شرعی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ جنت و جہنم کے درمیان خوف زدہ کھڑے ہیں. امام غزالی نے بعض بزرگوں کا لکھا ہے, علماء کا, جو وہ علماء علماء ہوتے تھے, کہ جیسے کسی نے سوال کر دیا تو رو پڑتے تھے, کسی نے سوال کر دیا تو بعض ایسے کہ تمہیں کوئی نہیں ملا جو تمہارے مسئلے کا جواب دے, مجھے کہاں آزمائش پہ ڈال دیا, یعنی اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. مسئلہ بتانا ثواب کا کام ہے, جبکہ آتا ہو 100% مطمئن ہو کہ یہ جواب درست ہے, تو پھر بھی یہ حضرات ڈرتے تھے, اتنا ڈرتے تھے کہ غلط مسئلہ بتانے پر وعیدیں بج سکتے ہیں. حالانکہ جو عالم دین ہو نا اور اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے, جب آپ اپنی طرف سے وہ درست دے اپنی معلومات کے مطابق, اب اگر اس کی غلطی ہو بھی گئی نا تو یہ گناہگار نہیں ہے, اور جو غیر عالم ہے نا وہ گناہگار ہو جائے گا غلطی ہوئی تو. باہر عالم بھی اگر غلط مسئلہ غلطی سے بھی بتا دے اور درست اس کو پتا چل گیا بعد میں, تو اب ازالہ فرض ہے, وہ فوراً ازالہ فرض ہے. یعنی یہ کہ جس کو غلط بتایا تھا اس کو اس سے کانٹیکٹ کرے اور اس کو بتا دے کہ میں نے جو جواب دیا تھا وہ غلط تھا, صحیح مسئلہ یہ ہے. اب ایک کو کیا تھا تو چلو ایک کو بتا دیا, اگر 100 کے سامنے کیا تھا تو ان 100 کو وہ غلط, وہ ازالہ جو ہے یعنی غلط مسئلہ میں نے کیا تھا, جو بتایا تھا وہ غلط تھا, صحیح ہے یہ بتانا ہوگا. ہزار تو ہزار. اب یہ کہ جیسے مدنی چینل یا دیگر چینلز پر جو جوابات دیتے ہیں اس کا ازالہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ اس وقت صحیح بولتا ہوں, ایک سے ایک بیٹھے ہوئے چینلز پر اور جوابات دے رہے ہوتے ہیں, جیسے بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو سی چڑھے. ایک ہماری میمنی کہاوت ہے, سردی لگنے لگی یار اسے کیا بول دیا, کیا جواب دے دیا, کتابوں میں تو یوں لکھا ہوا ہے. اچھا پھر نہ ان کے پاس مفتش ہوتے ہیں جو ان کو ڈائریکشن دیں, جیسے میرے پاس تو الحمدللہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھ پوچھ کر ان سے سیکھ سیکھ کر آپ کو بتایا کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں پوچھتا رہتا ہوں ان سے. تو وہاں نہ مفتش کا کوئی تصور ہے, ہم جب دیکھو تب الحمدللہ اگر غلطی ہو جاتی تو ازالے کرتے کہ یہ غلط ہو گیا تھا صحیح ہے. اور لیکن دیگر چینلز پر شاید ازالہ کرنے, یہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ شاید پتہ نہیں ازالہ کرنے بھی دیتے ہوں گے, یعنی مجھے تجربہ نہیں ہے چینلز دیکھنے کا, لیکن اللہ بہتر جانے سمجھ نہیں آتی کہ دیتے ہوں گے یا نہیں ازالہ کرنے کا, کہ اپنی بے عزتی ہو جائے گی, گراف نیچے آ جائے گا, گراف نیچے نہیں آتا ازالہ کرنے سے بڑھتا ہے. ازالہ خوف خدا کی علامت ہے, تو خوف خدا سے درجے بلند ہوتے ہیں نیچے نہیں آتے. بس ایمان مضبوط ہو, اللہ کا خوف دل میں ہو تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے, اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. تو جتنے بھی یہ فیس بک پر یا جو یہ بتایا, میرے نئی بات ہے, پہلی مرتبہ یہ سوال ہوا اس طرح کا کہ جوابات دے رہے ہوتے ہیں تو مہربانی کر کے وہ ایسا نہ کریں, بالکل نہ کریں, اور جس سے سوال کیا گیا ہے اسی کو جواب دینے کا موقع دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب کسی نے جواب دے دیا اور اسی پیج پر یا اس کے گروپ میں ایک ایسا صاحب علم شخص موجود ہے کہ جس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جواب جو دیا گیا ہے یہ غلط دیا گیا ہے, تو وہ محض ایک سوچ کر بیٹھ جائے یا اسے پھر اسی پیج پر اصلاح کرتے ہوئے ایک اصلاحی انداز میں ہی اس کو اس پیج پر ہی اس کو درست کرے یا اس کو الگ سے درست کرائے؟ کیونکہ الگ سے اس کو درست کرا تھا الگ سے درست ہو جائے گا, تو ایک یا تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ جو آپ نے جواب دیا یہ جواب یوں نہیں یوں ہے, آپ خود ہی اپنے پیج پر اپنے جواب کا ازالہ آپ کر لیں, میں نہیں آتا بیچ میں. تو اس سے ہی ہو سکتا ہے بعدوں کو اس کو ایسا لگے میری عزت نفس پہ اس نے خیال رکھا, یا پھر وہ آ جائے کہ یہ کون ہے بیوقوف, یہ کون ہے جاہل, اس کو جواب دینے کے کس نے کہا تھا, اصل جواب یہ ہے, یہ کتاب اٹھا کر دیکھ لو تو وہ کتاب سر پر رکھ کے دیکھ لو وغیرہ. تو اس کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟
آپ نے صحیح رہنمائی فرمائی, یہ جو سن رہے ہوں گے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن سوشل میڈیا پر عام طور پر رف زیادہ ہوتا ہے, بہت رف ہوتا ہے, یہاں تک کہ جو اپنے آپ کو عالم یا مفتی کہلاتے ہیں بعض اوقات وہ بھی سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں, تو ان کی پتہ نہیں لینگویج سوشل میڈیا کی کوئی اور ہوتی ہے, اور نہ اپنے منصب کا بھی یہ غریب خیال نہیں رکھتے. ان کے سوتی ان کی آوازیں میں نے سنی ہے جو مفتی کہلاتے ہیں, اس کی آواز ہوتی ہے کہ آدمی اسی چڑھے یار, اس کے پیچھے نماز بھی کون پڑھے گا یار,
استغفر,
اس طرح بد زبانی کر رہا ہوتا ہے اور کہلاتا مفتی ہوتا ہے. اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے,
آمین آمین.
اور معجزہ حسنہ اور حسن تدبیر کے ساتھ اس دین کی تبلیغ نیکی کی دعوت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد.
ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ تلہ گند پنجاب, یہ بھی چند بار میں نے دیکھا سکرین پہ, کیا بات ہے, چکوال تلہ گند چکوال جی آیا نو, ماشاء اللہ. آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کرنا گیارہویں شریف میں انشاءاللہ, ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا, یا اللہ یہ کس طرح خوش ہو رہے ہیں, ان کی خوشی کا صدقہ مجھے بے حساب جنت میں داخل کر کے خوش کر دے, اور جو جو اس وقت حاضرین ناظرین مسلمان ہیں سب کو بے حساب جنت میں داخل کر کے خوش کر دے, ہمارے غوث پاک کا تو یہ صدقہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ کسی مسلمان کو ایسا بولنا کہ تیری ایسی کی تیسی,
ایک طرح کی گالی ہے یہ, اور ذرا اس کا دل دکھے گا, اس کی تذلیل ہوگی, توہین ہوگی, تو یہ نہیں بول سکتے ایسا, اور یہ بولتے بھی انداز بھی اس میں تھوڑی کو ہے تیری ایسی کی تیسی, یوں تو کوئی بولے گا نہیں تیری ایسی کی تیسی, یوں کر کے بولے گا نا تو ظاہر ہے کہ یہ ڈرانا بھی دھمکانا بھی اس کو خوف زدہ کرنا بھی, پتہ نہیں کتنے گناہوں کا اس میں شمول ہو جائے گا؟
مطلب نارملی یہ شریف آدمی کا
انداز نہیں,
انداز نہیں ہے جو کہے کہ میں شریف ہوں, اور وہ بھی اگر جملہ کہتا ہے تو پھر اس کو اپنے اس قول شریف پر غور کرنا چاہیے,
اپنے قولے
اپنے شریف کہنے والے جملے پر غور
شریف
کرنا
شریف کہنے کو.
ہاں
نہیں تو یہ تو بولتے نا ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں.
تو دوسرا جملہ دارا لگتا ہے میرے کو ان کے لیے.
نہیں تو وہ بدماش ہی ایسی بات کرے, شریف تھوڑی کہے گا.
تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے, رہنمائی فرمائے کم از کم کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟
یہ لفظ تعلیم پر تو آدمی مطلب تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تعلیم عام طور پر اسکول کالج کی تعلیم اس کو بولتے ہیں. البتہ یہ کہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم طلب کرنا فرض ہے. تو اس سے مراد یہ اسکول کالج کا علم نہیں. یہ بعض لوگ اس حدیث سے اپنی اسکول اور کالج چلا رہے ہوتے ہیں, دنیاوی تعلیمی ادارے چلا رہے ہوتے ہیں. حدیث میں یہ کرو چین تک جاؤ اور اس طرح کی حدیث ہے, تو استغفر اللہ. احادیث مبارکہ سے اس طرح کے استدلال اپنی اٹکل سے نکالنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ صرف علماء محدثین اس کے معنی بتا سکتے ہیں, ہم نہیں بتا سکتے اپنی اٹکل سے. تو بہرحال یہ کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کی شرح فتارزوں میں بڑی تفصیل سے فرمائی ہے. تو اس میں بہرحال اس کا لبے لبا خلاصہ شارٹ کر کے یہ کہ فرض علوم جیسے کہ جس پر نماز فرض ہوئی, بالغ ہوا, بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہوئی, تو اب اس پر یہ بھی فرض ہے کہ نماز کس طرح درست ہوتی ہے, کس طرح صحیح ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹتی ہے. ضروری مسائل اس کے نماز کے اس کا سیکھنا اس پر فرض ہو گیا. تو یہ آ گیا فرض علم. اس میں بھی ہے نا طلب العلم فریضۃن, یعنی فریضہ ہے, فرض ہے. تو اس سے مراد یہ فرض. رمضان آئی, روزہ فرض ہوا ہے, جس پر روزہ فرض ہے اس کو اسی طرح کے رمضان کے ضروری مسائل جاننا. تاجر ہے, بزنس مین ہے, تو اس کو تجارت کے ضروری مسائل جاننا. گاہک ہے, جو خریدار ہے, اور یہ تقریباً سبھی خریدار تو بنتے ہوتے ہیں, تو ان کو خریدار کے مسائل جاننا. شادی کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل, طلاق کے اشارے جس کو کنایا بولتے ہیں, اشارے جاننا. یہ بعض اوقات اشاروں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو اس طرح مطلب کی چیزیں جاننا. نوکری کر رہا ہے تو نوکری کے ضروری احکام, نوکر رکھنا ہے, سیٹھ بننا ہے تو اس کے اپنے احکام ہیں سیٹھ بننے کے. تو اس طرح مطلب جو بھی زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کے مسائل جاننا. تو یہ ضرورت کے جو مسائل ہیں, جو اس پر چیزیں فرض ہیں تو ان کے مسائل جاننا, ضروری مسائل, یہ بھی فرض ہے. اس حدیث پاک کے تحت یہ ہے. کالج اور یونیورسٹی کو اس میں کوئی یعنی کہ پناہ نہیں ہے, وہ دنیاوی علوم ہے, ان کی پھر اپنی کہانیاں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا آپ نے جو نماز کے تعلق سے جیسے اب ارشاد فرمایا کہ جیسے نماز فرض ہوئی اس پر نماز کا علم سیکھنا فرض ہو گیا, میرا ایک سوال تھا بابا اس سے کہ جیسے ہی وہ بالغ ہوا اس پر نماز فرض ہو گئی, اب نماز فرض ہوتے ہی یہ نماز کے جو فرض علوم ہے وہ اس وقت سیکھنے اس پر فرض ہوئے, کیونکہ اب تو نماز فرض ہو چکی, تو نماز فرض ہونے سے پہلے یہ نماز فرض کے علم حاصل کر لیتا ایک تو کہ وہ درست ہے, یا فرض ہونے کے بعد اب جب تک وہ اس کا پورا علم حاصل نہیں ہوگا تب تک اس نے فرض سودا کرنا ہی کرنا ہے, تو اس کی کیا مطلب کہ وہ بنتی ہے؟
میں نے معتاد لفظ بولے, سیکھنا نہیں بولا, جاننا. جاننا سیکھنا میں فرق ہے. تو اس میں یہ کہ جاننا فرض ہے. اب کسی نے وہ بالکل بالغ ہونے کے بالکل اس سرے پر آ گیا تب بھی ابھی اس پر علم سیکھنا فرض نہیں ہوا, یہ جاننا فرض ہے. اب یہ اس کو احتیاط کرنی ہے کہ میں پہلے سے تیار ہو جاؤں کہ جیسے ہی میں بلوغ میں قدم رکھوں میں جان رہا ہوں, یہ اب اس کا میٹر ہے، کیونکہ شریعت نے اب بھی اس کو سیکھنے کا مکلف نہیں بنایا، پابند نہیں بنایا کہ ہو سکتا ہے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، یہ بھی تو امکان ہے، یا عقل جاتی رہے بالکل، یعنی کہ مجنون ہو جائے تو پھر بھی نماز تو اس پہ فرض نہیں ہوتی، پاگل ہو بالکل، پتھر مارتا ہو، گالیاں نکالتا ہو، جیسے پاگل ہوتے ہیں نا، تو بہرحال تو جب یعنی کہ نکاح کرنا ہے تو اس وقت اس کو یہ پتا ہو اس کے ضروری احکام، یوں ہے مطلب جاننا، سیکھنا اور چیز ہے. صلو علی
صلی اللہ تعالی. امیر السنت سر، کہ ایک تو یہ کہ کوئی بچہ بالغ ہو رہا ہو، دوسرا یہ کہ اس کے والدین کے لیے جو تربیت کا ایک نظام دیا گیا ہے کہ اسے اس کی تربیت کرنی ہے، تو پہلے والدین کی تربیت اور بالغ ہونے کے بعد اس کی طرف جب شریعت کا حکم ہو گیا تو اس نے شریعت کے احکام سیکھنے، اس کے تعلق سے بھی اگر آپ کچھ پتہ نہیں بھولنا
چاہیے. ہزار والدین کو بھی جاننا چاہیے، جب والدین جانتے ہوں گے تبھی کبھی اولاد کو بتائیں گے نا، لیکن وہ کہتے ہیں آوے گاوا بگڑا ہوا ہے، والدین نہیں جانتے ہوتے. البتہ کوئی اولاد کسی اچھی صحبت میں آ گئی، کسی عالم دین کی صحبت میں آ گیا، یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا، کچھ جذبہ ملا، تو اس کو بہت سارے مسائل، بہت ساری سنتیں پتہ چل جاتی ہیں. ماں باپ کو نہیں نہیں پتہ ہوتا بیچاروں کو، لیکن بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مدنی ماحول میں آ کر جان رہے ہوتے ہیں مسائل، اولاد قابو نہیں آتی، وہ نہیں جان رہی ہوتی نہ وہ لفٹ کراتی ہے، دونوں صورتیں. اور ایک تعداد یہ بھی ہے کہ جو سیکھے ہوئے ہونے کی صورت میں وہ ماں باپ بنتی ہے، ہمارے پاس تو نوجوان ہی زیادہ ہے نا، وہ سیکھ سیکھ کر پھر ماں باپ بھی بن رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ فرض علوم کما حق ہو، جیسا اس کا حق ہے، جیسا جاننا چاہیے. اب ایسے جاننے والے ظاہر ہے کہ ہوں گے تھوڑے، اللہ کریم ہم سب کو علم دین کا ایسا جذبہ عطا فرما دے کہ بس، اور یہ عبادت ہے، عبادت اعلیٰ درجے کی، فرض علوم حاصل کرنا، نماز سیکھنا، روزہ، روزے کے احکام سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. تو اس لیے وہ سب اس کو سیکھنے میں لگ جائیں بس. اپنے یہاں تو ماشاء اللہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، سائے بہنوں کے بھی شریعت کورس، فضان شریعت کورس، فلاں کورس یہ ہو رہے ہوتے ہیں، سائے بھائیوں میں بھی اس طرح کے کورسز ہو رہے ہوتے ہیں. فضان نماز کورس صرف 7 دن کا ہے، یہ کر لیں، 7 دن میں سب کچھ آ نہیں جائے گا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو آ جائے گا نا، جذبہ ملے گا تو انشاءاللہ مزید اب مطالعہ کر کے آگے بڑھیں گے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائے تو اپنا قرآن کریم بھی سیکھ لے، آ کر تلفظ اپنے حروف کی صحیح ادائیگی سیکھ لے، اللہ توفیق دے تو سیکھنے والے بنے، نہیں تو مرنے کے بعد بس اللہ کریم ہم سب کو پچھتاوے سے بچائے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا جو انداز ہے نا یہ ہم سب سمجھتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہماری جو مجلس سے کورسز ہے دعوت اسلامی کی، امیر السلام سے عرض ہے کہ ان کا ماشاءاللہ جز وقتی یعنی شارٹ ٹائم کے جو کورسز ہیں اس میں انہوں نے فیضان نماز کورس بھی انٹروڈیوس کرایا ہے، کہ اگر کچھ علاقے والے ایسی ترکیب بنائیں کہ 26-25-30 اسلام میں جمع ہو جائیں اور وہ اگر مجلس سے رابطہ کریں تو وہ اپنا ایک ٹیچر پرووائڈ کر دیں گے، معلم دے دیں گے، تاکہ یہ ان کے ایک علاقے میں ہی شارٹ ٹائم یعنی 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، تو اس سے بھی کافی فوائد کئی علاقوں میں سامنے آئے.
فیس کتنی ہوگی؟
فیس نہیں ہوتی ہے،
مفت میں.
جی،
اور مفت نماز سکھا رہے آپ، لوگ نہیں آ رہے.
اللہ
اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تو بڑھو آگے، ناظرین حاضرین نماز سیکھ لو. پھر آن لائن بھی ہمارے کئی کورسز چل رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، گھر بیٹھے بھی سکھانے کا سسٹم ہے. آپ سیکھنے والے بنے نا، سہولتیں بہت ہیں. پہلے کا دور تھا کہ ہزاروں میل سفر کر کے وہ اپنا پلے سے کھا کے اور فاقے اور کیا کیا، اونٹوں پر گھوڑوں پہ سواریاں ہوتی تھیں، ڈاکو لوٹ لیتے تھے، کس طرح علم دین حاصل کرتے تھے. اب تو بالکل کہاوت تبدیل ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ پیاسے کنویں کے پاس جاتے تھے، اب کنواں پیاسے کے گھر آ کر بولتا مجھے پیو، سیرا بھی کرو، نہیں بند کر دیتے ہیں، پانی نہیں پینا ہے، ہم پیاسے مریں گے. ایسی حالت ہو گئی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. جلو پارک ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد جمع کر لی ہے. لاہور لاہور یار ہے بھی بہت بڑا شہر ماشاءاللہ. وہاں ہمارے ذمہ داران مدنی کام بھی دھوم دھام مچا دیتے ہیں. سب کو جی آیا نو. پہلے بھی مدنی قافلے کی آپ کو دعوت دی ہاں میں نے گیارہویں شریف میں تین دن, اور پھر انشاءاللہ 13 دسمبر تو یہ بالکل ایک مہینے کے لیے رائے خدا میں نکل جانا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب یہ ایک ماہ کے قافلے جو 13 دسمبر کو انشاءاللہ رحمان لاہور فیضان مدینہ کانا سے روانہ ہوں گے, مختلف جگہوں سے شہروں سے وہاں جمع ہو کر پھر مختلف شہروں میں جائیں گے. فی علاقہ ایک ماہ کا ایک قافلہ یہ ہدف رکھا گیا ہے.
سبحان اللہ.
تو ہمارے علاقہ مشاورت کے نگران اور علاقے والے مل کر کس طرح اس قافلے کو تیار کریں, کچھ مدنی پھول عنایت ہو جائیں آپ کی جانب سے؟
بزارہ کے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے ایک اجتماع کریں. چوک اجتماع مثلا کیا, گلی گلی جا کر اپنے علاقوں میں, گھروں میں, کوٹھیوں میں, جہاں جہاں ممکن ہو ورک شاپ جمع کریں. عوام خواص سب کو جمع کریں, نسائی بھائیوں کو بھی, ذمہ داروں کو بھی, اور اپنے جو طریقہ کار اجتماع کا بیان کا اس طرح وہ بیان ہو, اس میں قافلے کے فضائل ہوں, رائے خدا میں سفر کرنے کے, علم دین حاصل کرنے کے فضائل, اچھی صحبت کے فضائل. کاشی کا رسول کی صحبت تو اچھی ہوتی نا, اس طرح اچھی صحبت کے فضائل اور یہ ترغیبات دے کر پھر وہاں مدنی قافلے کے لیے اس طرح بھائیوں کو تیار کریں, ان کے نام لکھیں, ان کے نمبر نوٹ کریں, بعد میں بھی فالو اپ کریں, ان سے رابطے کریں, ان کو یاد دانی کروائیں, اور آخر کار ان کو سفر کروانے میں آپ کامیاب ہو جائیں اللہ کرے. اس طرح انشاءاللہ تیاریاں کریں گے تو ہر علاقے سے ایک, کسی علاقے سے دو بھی سفر ہو جائیں گے. کرنے والا جو بعض ایکٹیو ہوں گے اس حصے میں, کہ جو ان کے علاقے سے ایک سے زیادہ شاید ایک ماہ کے قافلے سفر کریں گے, بعض بیچارے ہو سکتا ہے کہ زیادہ ایکٹیو نہ ہوں, ان کے علاقے سے کوئی بھی سفر نہ کرے, ایسا بھی ہوگا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایکٹیو ہو جائیں. یعنی کہ گھروں میں آپ گھروں میں جا سکتے ہیں, گیارہویں شریف کے نام پر جا سکتے ہیں کہ آئیے ہم گیارہویں شریف کی محفل آپ کے گھر کرتے ہیں, سب مل جائیں گے غوث پاک کے دیوانے, بے شک گیارہویں کی محفل کریں آپ یار, غوث پاک کے منقبت بھی پڑھیں, نعت بھی پڑھیں, بیان بھی کریں, بس مقصود لوگوں کو جمع کرنا ہے, جمع کر کے مدنی قافلے کی دعوت دیں. تو جس نے گیارہویں کی محفل کروائی ہے وہ تھوڑی منع کرے گا, وہ بولے گا میرے ایک بیٹے کو میں بھی دیتا ہوں, لے جاؤ ایک مہینے کے لیے. 11 بیٹوں کے, 11 بھائیوں کے مجھ سے اگر خرچے چاہیے تو میں خرچہ بھی دوں گا, اگر کوئی آپ میں سے غریب فقراء البغداد ہیں ان کو میری طرف سے اب ایک مہینے کا سفر کروا دو, ایسے بھی مل جائیں گے. آپ یار کرو تو صحیح, آپ کرنے والے بنو, راستے بہت ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک کی غریبوں سے محبت. میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے زمانے میں ایک محلے میں رکے, قیام کیا ٹھہرے, اور بڑا عجیب و غریب حکم دیا, فرمایا کہ یہ ساری بستی میں سب سے زیادہ غریب آدمی ہو نا اس کا گھر تلاش کرو. تلاش کر لیا گیا تو میرے مرشد پاک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس غریب گھرانے سے ان کے گھر میں رکنے کی اجازت مانگی. ان کی قسمت جاگ اٹھی تھی تو انہوں نے تو بہرحال ظاہر کی اجازت دے دی, یہ قدم خیر سے آئے ہمارے گھر. تو اب قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا, قیام کیا, حالانکہ محلے کے, اس بستی کے, علاقے کے بڑے بڑے لوگ, اہم لوگ, مالدار لوگ غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر, یا سیدی ہمارے گھر حاضر ہیں, ہمارے گھر پہ آ جائے, ہمارے گھر پہ آ جائے, ہمارے گھر پہ آ جائے, لیکن مرشد نے بس وہ غریب کا گھر چھوڑ کر کسی اور گھر کا رخ نہیں کیا. اس دوران وہاں کے لوگوں نے, عاشقوں نے, مریدوں نے بڑے بڑے تحائف, قیمتی تحائف, گفٹس بھجوائی, آ کر پیش کی. کوئی گائے لے کر چلا رہا ہے, کوئی بکریاں ہک کے آ رہا ہے, تو کوئی اناج اٹھائے چلا رہا ہے, کوئی سونا چاندی اور یوں مطلب تحفوں کا, گفٹس کا, نذرانوں کا, شکرانوں کا انبار لگ گیا, ڈھیر ہو گیا. اچھا, میرے مرشد غوث پاک نے وہ سارا سامان کیا کیا, وہ سارا کا سارا سامان اس غریب گھرانے کو عطا کر دیا, اور سحری کے وقت وہاں سے تشریف لے گئے. میرے مرشد غوث پاک کے ایک رات, بلکہ ایک رات کا کچھ حصہ ٹھہرنے کی برکت سے وہ غریب گھرانے والے مالدار نے رچ ہو گئے. کیا شان ہے میرے مرشد کی. اس شکایت سے یہ مدنی پھول ملا کہ ہمارے غوث پاک غریبوں سے کتنی محبت رکھتے تھے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی غریبوں سے محبت کریں, ان سے کٹے نہیں, ان کو دھچکارے نہیں. ہمارے گھر پہ دعوت ہو تو پہلے غریب کے آگے ڈش رہے گی بھائی, غریب کو عزت کی جگہ ملے گی, اس کو عزت دی جائے گی, ہے نا. تو اس طرح بے غوث پاک کی اولاد کو بھی عزت ملے گی, سادات کرام کو بھی عزت دی جائے گی. اس سے مطلب اپنی دعوت ہو, ایسی ترکیب ہو محفلوں میں, مجلسوں میں. ہمارے یہاں غریبوں کی ترکیب تھوڑی آؤٹ رہتی ہے, بیچاروں کو لفٹ بھی نہیں کراتے. مالدار اچھو حاجی صاحب آئیے, سیٹھ صاحب یہاں تشریف رکھیے, وہاں تشریف رکھیے. سیٹھ نے کبھی ایک نماز پڑھی نہیں, جمعے میں بھی گول ہو جاتے ہیں. غریب پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, سادہ کپڑے بیچارے کے, نماز کا نشان اس کی پیشانی پر جگمگا رہا ہے, لیکن بیچارے کو لفٹ نہیں ملتی. اب اگر ہم یہاں نہیں لفٹ دیں گے, کل قیامت میں اس کو کوئی مقام مل گیا اور اس نے ہم کو نہیں لفٹ دی تو ہم کیا کریں گے؟ تو لفٹ دو گے تو گفٹ ملے گی. تو غریبوں کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے, مدانی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کبھی تو غریبوں کے گھر کو
ہم غریبوں کے گھر بھی میرے مرشد غوث پاک کوئی کبھی پھیرا کر دیں, کبھی پھیرا کر دیں, تشریف لیا.
ابھی آپ نے جو آخر میں جو کلمات بیان کیے نا کہ یوں کرو گے تو یوں, تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی جو میرے پاس محفوظ تھی.
سبحان اللہ.
یہ سنن نسائی و ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی پسند کرتا ہے, حدیث سنیے, جو آدمی پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے ملنے آئیں, اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے ملنے آئے. تو یہ حدیث پاک کے حوالے سے, کیونکہ یہ روایت کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ مسلم شریف اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر شارحین فرماتے, جو حدیث کی شرح اس کی جو وضاحتیں کرنے والے ہوتے ہیں علماء, وہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جوامع الکلیم یعنی بڑے جامع الفاظ ہیں یہ سے ہے, اور انسانوں کے لیے بہت ہی اہم اصول ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے لوگوں سے جس طرح کا برتاؤ اور معاملات کی توقع رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ اسی طرح کرے, تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرے.
سبحان اللہ. کر بھلا ہو بھلا.
سری لنکن زبان میں ہمارے پاس سوال ہے اردو خلاصے کے ساتھ.
ماشاءاللہ.
என்னுடைய பெயர் நாசிக் பின் நாயின். நான் மதரசத்தில் மதீனா கிண்ணியா ஸ்ரீலங்காவில் அமைந்துள்ள ஹெவ்வு வகுப்பு மாணவன். என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால், வானத்தில் இருந்து இறக்கப்பட்ட வேதங்கள் அனைத்தும் அரபி மொழியிலா இறக்கப்பட்டது?
இங்க முகமது நாசிக் பின் நாயின் ஹே ஓர் ஸ்ரீலங்கா கே ஷஹர் கிண்ணியா கே மதரசத்துல் மதீனா கி ஹெவ்ஸ் கிளாஸ் கே தல்வி இலிம் ஹே. இங்கே சவால் கா ஃபுலாசா ஹே கே க்யா சப் ஆஸ்மானி கிதாபே அரபி மே நாசில் ஹுயி ஹே?
நஹி, عبرانی میں نازل ہوئے ہیں، سیریانی میں بھی ہوئے ہیں. ہاں، عبرانی، سیریانی، یہ مختلف زبانیں تو اب بھی دنیا میں بولی جاتی ہیں زبانیں. بہرحال یہ کہ یہ اور عربی میں قرآن کریم نازل ہوا.
تیرا شکر مالا یا مدینہ
ماشاءاللہ. یہ پہلا جو تھا وہ حنزلہ عطاری ہے، ہمارے نگران شورا کے نگران حاجی عمران کا نواسا تھا، امامہ باندھ رہا تھا آئینہ دیکھ کے.
یہ دار المدینہ
حسن رضا لکھا تھا. ماشاءاللہ ان کا اسٹائل بھی یار مدینہ مدینہ. جی آپ کچھ فرما رہے تھے
دار المدینہ جاتے ہوئے، یہ دار المدینہ کا ہمارا یونیفارم ہے، اس کی تیاری کر رہے
تھے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گری گیارہویں بھی بتا رہی ہے، بارہویں بھی بتا رہی ہے.
اور کیا غور جب گیارہویں بارہویں میں معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم.
کیا کھلا بابا؟
معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم، پھر اس پہ پورا بیان کرنا پڑے گا. چلو بھائی، زینب بنت خزیمہ کمپیوٹر، اگر یہ یاد کر لیا ہے کمپیوٹر نے یہ نام تو یہ بڑی بات ہے، اور کل بھی یاد رہ جائے اس سے بھی بڑی بات ہے. کیا بات ہے،
آپ نام عطا فرما دے کوئی.
نہیں مطلب وہ جب ہے نہیں کی سیرت تو نام تو یہی جمے گا.
جی
خزیمہ یاد نہیں رہے گا شاید. زینب کمپیوٹر تو زینب کئی گزری ہیں، کنفیوژن ہوتا رہے گا. تو یہ ان کے گھر والے تو یاد رکھ لیں گے، شاید لکھ لیں گے. ان کا تو پورا یہ نیٹ سے اٹھا کر اپنے بچوں کا رکھتے ہوں گے، سنبھال کے خاندان والوں کو بیچتے ہوں گے. اور اس وقت ان کا خاندان جو ہے نا جمع ہوا ہوگا، جاگ رہا ہوگا کہ خدا جانے کب لائیں گے کب لائیں گے. تو خیر انشاءاللہ سب نماز کی بھی پابندی کیا کرے. تو زینب بنت خزیمہ کمپیوٹر نام.
میرا نام ایشال فاطمہ تاریہ ہے.
ایشال فاطمہ. عمر؟
میری عمر تقریباً 6 سال ہے.
سبحان اللہ.
سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر سب بعد میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں سائیں کرتی نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرتا پائیں گے
انشاءاللہ. امہات المؤمنین کی تعداد کتنی ہے؟
11.
سبحان اللہ. امہات المؤمنین مانے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، یعنی بیبیاں، مومنوں کی مائیں. ہم ماں کہتے ہیں مومنوں کی، مطلب میں تعارف نہیں، بہت سو پتا نہیں ہوا امہات المومنین کیا ہوتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جو خواتین تھیں، صحابیات تھیں، تو ان کو امہات المومنین کہتے ہیں، اور ایک کو کہیں گے ام المومنین، مومنوں کی ماں. تو ان کی تعداد 11 تھی، 11. کیا آپ ان سب کے نام بتا سکتی ہیں؟
جی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودہ بنت امعہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن، حضرت زینب بنت جحش.
ماشاء اللہ.
اہل اسلام کی مادرہ نے شفیق بانوان طہارت پیلا ہو سلام.
ماشاء اللہ. اچھا زینب بنت خزیمہ کمپیوٹر، زینب نام کے معنی بتائیں گے آپ؟
زینب ایک خوبصورت اور خوشبودار سڑک کا نام ہے، اس نسبت سے عورتوں کا یہ نام رکھا جاتا ہے.
ماشاء اللہ. ام المومنین حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟
خزیمہ بن حارث ہیں.
حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس لقب سے مشہور ہیں؟
آپ رضی اللہ عنہا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے اور ان کو کثرت کے ساتھ کھانا کھلانے کے باعث ام المساکین کے لقب سے مشہور ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں پر مہربانی کریں، شفقت کریں، ان کو خوب کھانا کھلائیں پلائیں. ام المساکین یعنی مساکین، مسکینوں والی یا مسکینوں کی ماں. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند خوبیاں بتائیں.
آپ رضی اللہ عنہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ غریب پروری، مسکین نوازی، رحم دلی، سخاوت اور فیاضی جیسے اوصاف میں نہایت بلند مقام پر فائز تھی.
ماشاءاللہ. ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کب ہوا؟
ہجرت کے تیسرے سال.
ماشاءاللہ. کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب شریف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے؟
جی ہاں، حضرت مرر رحمت اللہ تعالی سے جا کر آپ کا سلسلہ نسب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اس لیے آپ قریشی ہیں.
ماشاء اللہ. تو آپ قرشیہ ہیں. ماشاء اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال یعنی آپ کی ڈیٹ کب ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
ماہ ربیع کے 4 ہجری میں ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی.
سبحان اللہ. 30 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا. اللہ اکبر. اللہ کی شان ہے کہ 30 سال کی عمر میں کتنا بڑا مرتبہ ان کو مل گیا، سارے مومنوں کی ماں بن گئی. اللہ اکبر. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے. حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
تمام ازواج پاک میں سے صرف حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی.
کیا بات ہے، یہ بھی سعادت ان کو ملی ہے. کیا بات.
جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائے ان تو رازقی اسمت بیلا ہو سلام.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ. زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپیوٹر نے تو بڑی تیاری کی ہے. اچھا کوئی بھی ایک شعر سنا دیجئے.
خدا کی فضل سے ہم پر ایسا آیا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سارا غوث اعظم کا.
ماشاء اللہ. اور نعرے بھی لگائیں گے.
پیارا پیارا میرا پیر.
غوث اعظم دستگیر،
دمدمہ اعظم دستگیر،
غوث اعظم دستگیر،
میرا پیر میرا پیر،
غوث اعظم دستگیر،
اچھا اچھا میرا پیر،
غوث اعظم دستگیر،
عظمت والا میرا پیر،
غوث اعظم دستگیر،
بے مثال و بے نظیر،
غوث اعظم دستگیر،
سارے پیروں کے ہے پیر،
غوث اعظم دستگیر، ماشاء اللہ. اچھا یہ مہندی بھی لگائی ہے، وہ اچھی مہندی لگائی ہے، زوردار لگائی ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اچھا پھول بھی ڈالے، ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ کریم آپ کو بامل عالمہ اور مفتیہ چاہتے لیے بھی لگائیے، واہ بھائی واہ، اللہ آپ کو مفتیہ بھی بنائے اور دعوت اسلامی کا عظیم مبلغہ بنائے، آپ کو آپ کے خاندان کو بھی حساب بخشے.
ماشاء اللہ ہماری مدنی منی کے ابو کے لیے یہ ایک مدنی باکس اور اشال فاطمہ تاریہ کے لیے انشاءاللہ عزوجل 2600 روپے پیش کیے جائیں گے.
کیا بات کیا بات، اشال مانا مانا نہیں
مانا. ان کے ابو بتا رہے ہیں کہ اس کے نام کے معنی جنتی پھول.
یہ 100 میں سے 90 ناموں کا یہی معنی نیٹ پہ لکھا ہوتا ہے، جنت کا پھول، جنت کی چوکھٹ، جنت کا درخت.
پہلے یعنی کہ لوگ جو تھے نا نام پوچھتے تھے علماء کو، مسجد کے امام صاحبان کو، اور اب پوچھتے ہیں نیٹ کو. نیٹ کو پیر بنا لیا، رہنما بنا لیا، جو ناد بابا نیٹ، نیٹ بابا. یہ ان کے والد نے کسی علماء سے پوچھا ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہم کو ہر چیز آتی ہو، مانا آتے ہوں.
ان کے ابو کہہ رہے ہیں کہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو امیر سنت تبدیل فرما.
مجھے اگر یہ نیٹ سے نکالا ہے تو مفتی صاحب بول رہے ہیں 90% کا جنتی پھول اور جنت کا محل اور اسی طرح کے نام رکھتے ہیں، یہ مانا لکھتے ہوتے ہیں. تو مجھے پتا نہیں ہے نا اس کے مانا، میں اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا.
نیٹ سے ہی نکالا ہوا ہے،
نیٹ سے نکالا ہوا ہے نا، تو نیٹ کو استاد ہم نہیں مانتے، رہنما بھی نہیں مانتے اس کو.
تو پھر آپ کچھ عطا فرما دیں ان کے ابو کی طرف سے.
یعنی یہ حقیقت بولتا ہوں کہ پہلے لوگ مولانا سے نام پوچھتے تھے. میں اس دور کی بات بتاتا ہوں جب میں کوئی دعوت اسلامی نہیں تھی، نہ میں کوئی ایسی شہرت تھی. مجھے بسم اللہ مسجد کھاردر کے قریب مجھے ایک بچہ ملا، تو اس نے بولا کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، مولانا نام بتا دو. مجھے نہ ہوں، حالانکہ اس کو کیا پتا میں امام ہوں، میں اس مسجد میں امام بھی نہیں تھا، لیکن داڑھی جب سے آئی تھی رکھ لی تھی. اور اس دور میں، میں اس دور کی بات کرتا ہوں کہ عام طور پر داڑھی نہیں رکھی جاتی تھی، نوجوان داڑھی عام طور پر نہیں رکھتے تھے، بڑے بوڑھے رکھ لیں تو رکھ لیں. میری داڑھی کالی تھی جب جوان تھا میں، تب کی بات بتا رہا ہوں. پہلے آتے تھے اماموں کے پاس پہنچتے تھے نام رکھوانے کے لیے، اب گھر بیٹھے نیٹ مل گیا ہے، موبائل فون میں نیٹ مل گیا، اس کو پوچھ لیتے ہیں. یہ مطلب رہنما بناؤ گے تو وہ ٹھوکر کھا جاؤ گے. عاشقان رسول علماء کو رہنما بنائے، اس میں ہمارا دنیا اور آخرت کا نفع ہے.
بابا کوئی آپ نام عطا فرما دیں.
دیکھو آپ کے ابو 12 ماہ 25 ماہ کیا اعلان کرتے ہیں مدنی فیس کا، لائے نام کے تو زیادہ مدنی فیس ہونی چاہیے.
نام رکھنے کے
ابو ابو گئے کام سے.
نام رکھنے کے احکام کتاب جو المدینہ العلمیہ کی طرف سے جاری ہوئی ہے، اس میں بہت سارے نام مردانہ بھی ہیں، زنانہ بھی ہیں، اس سے آئیڈیا لے کر بھی رکھ سکتے ہیں. نام
آئیڈیا لے کر اس میں جو نام دیے ہیں نا وہی نام رکھ لیجئے، آئیڈیا سے کچھ اور یہ لوگ ہم کافیہ لفظ لے آئیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ غلط ہو جائے. مطلب جو علماء کو بتائے نا، اب نام رکھنے کے احکام اس میں سے نام آپ منتخب کر، پھر بھلے علماء سے مشورہ کرنے کہ یہ 2-3-4 نام ہم نے یہ لیے، اس میں سے کوئی صاحب رکھ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے.
جی بھائی کیا نیت بن رہی ہے؟
انشاءاللہ 3 دن کا قافلہ.
ابو تھوڑے دن بڑا ہے،
30 دن
کام کی تھوڑا ہے پریشانی، 12 دن تک انشاءاللہ.
اچھا اچھا پھر اشال بھی کچھ کہہ رہی ہیں.
13 دسمبر کو ایک ماں کے جو قافلے سفر کرے, ابو ابو کو بولو یہ کام اب کام ہے تو کیا, تو بیکار لوگ تھوڑی جاتے ہیں قافلے میں, ذرا سب کام کاج والے ہوتے ہیں, دین کا کام کر ہی رہے نا, تو ٹائم بیٹر نکالو.
ابو اور دن بھر آئے.
ہاں لاڈلی نے کہا آپ کی تین دن کا فرما رہے ہیں صرف.
تین دن انشاءاللہ 12 دن تک بھی کریں گے.
12 دن 11 جمع 1, یہ کب؟
جی نئے سال کے شروع میں انشاءاللہ,
جنوری میں.
جی ہاں
جنوری کے شروع میں
انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا, کام کی وجہ سے نا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ضرور.
تو پھر اس کا نام کر لیتے کنیز فاطمہ, تو فاطمہ تو موجود ہی ہیں, فاطمہ کی کنیز.
کیا نام ہے آپ کا؟
کنیز فاطمہ.
ماشاء اللہ بڑی شارپ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے, عالمہ فاضلہ بنا اس کو. بس یہ پڑھاتے رہیے گا دینی تعلیم اپنے دعوت اسلامی کے جو بھی اپنے سلسلے اس میں, اللہ کرے گا تو اس طرح سے نظامی بھی کر لیں گی.
ابھی ماشاء اللہ امیر سنت نے ابھی جو چند کلمات بیان فرمائے کہ اس کو عالمہ بنائیے گا, اور تو یہ دنیا میں ہم کئی ملکوں میں یہاں بھی جانا ہونا ملنا ہوتا ہے, تو اسلام بھائی اپنے بچوں سے ملاقات کرواتے ہیں نا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نیت کی ہے کہ اس کو میں مفتی بناؤں گا, مبلغ اجازت اسلام بناؤں گا, اس کو میں وقف کروں گا, عالم بناؤں گا, حافظ بناؤں گا. خیر اپنے بارے میں یہ اظہار نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اپنی بچوں کے بارے میں یہ اظہار کر رہے ہوتے. ظاہر یہ بھی ایک آپ کی ایک اچھی نیت ہی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی ایک اچھا سوچا, اچھا خیال فرمایا. ماشاء اللہ حوصلہ افزائی آپ کی اس معاملے میں بنتی ہے, لیکن جب ہم یہ سوچتے تو ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم عالم بنائیں گے, حافظ بنائیں گے, مفتی بنائیں گے, تو ظاہر ہے کہ جب آپ مجھے یہ کہیں کہ میں اپنے بیٹے کو مدینہ شریف بھیج رہا ہوں, تو آپ راستہ بھی مدینہ شریف جانے کا اختیار کریں گے نا, کہ آپ نے مدینہ شریف جانے کا بھیجنے کا تو کہہ دیا, لیکن اس کو جو روڈ دیا, جو اس کو روٹ دیا, میپ دیا جانے کا, وہ آپ نے کسی اور سمت کا دے دیا. تو جب آپ تعین یہ کر رہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے, مفتی بنانا ہے, حافظ بنانا ہے, مبلغ دعوت اسلامی بنانا ہے, وقف کر دینا دعوت اسلامی میں, تو پھر اس کو شروع سے دعوت اسلامی کے اداروں کے ساتھ, شعبوں کے ساتھ وابستہ بھی کر دیں. تو اس کو اس گاڑی میں تو بٹھا دینا کہ جو اس کو اس سمت لے کے جائے, سواری بھی تو پھر وہ دینا کہ جو سواری اس کو اس منزل تک لے کے جائے.
آپ کون سا شعبہ ہے؟
دار المدینہ ہے, جامعت المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ ہے. اچھا آپ اس کے علاوہ خود والد جب اپنے جب اتنا بڑا ماشاءاللہ انہوں نے عزم کیا, نیت کی, تو جب ہر ماں اپنے کو آپ مدنی قافلے میں خود 3 دن سفر کریں, اور جو اگر 10 سال کے آپ کے بچے ہیں یا اس سے بڑے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں, ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں, تو جب ان کی آپ ڈائریکشن ہی یہی رکھیں گے, تو یہ سواریاں ہیں نا, دعوت اسلامی کی سواریاں ہیں, اور یہ الحمدللہ سواریاں گویا کہ سب مدینے کی طرف جا رہی ہیں. تو آپ نے جو نیت کی ہے اس نیت کے مطابق پھر آپ ان کا وہ سارا وہ طے کریں گے, تو انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت بھی آپ کو عملی اس کا جامع پہنانا آپ کو نصیب ہو جائے, اور انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی.
انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بغدادی کسوٹی
لبیک. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ آپ کی جو مرادی شے ہے کیا وہ انسان ہے؟
جی ہاں.
مرد؟
جی
مرد ہے.
جی ہاں.
انبیاء کرام میں سے؟
جی نہیں.
صحابہ کرام؟
جی نہیں.
پاک و ہند سے ان کا تعلق ہے؟
جی نہیں. کرشمہ ہو جائے گا.
ظاہری حیات سے متصف ہے؟
انہیں وہ ظاہری طور پر زندہ نہیں کہلائیں گے, اگرچہ زندہ ہے.
ملا
نہیں پہنچ سکتا. یعنی کہ نہیں وہ زندہ ہے کہنا چاہیے اس کو، میں نے انسان میں ہاں کہہ دیا
جی،
چلو پھر وہ زندہ ہے برابر، اے نہیں ظاہری طور پر زندہ نہیں ہے،
عرب شریف میں ان کا مزار شریف،
عرب شریف سے مراد حجاز مقدس مکہ مدینہ ہے، جی نہیں
مزار شریف بغداد میں ہے،
جی ہاں مگر کرشمہ پہنچائے گا،
وقت
خاندان غوث اعظم سے تعلق،
جی نہیں
فقہ کے امام کے طور پر مشہور ہے،
جی نہیں
ان کے نام کے آگے امام آتا ہے،
جی
سوالات تو پورے ہو گئے،
یہ پوچھ گئے ہوں گے، نہیں غور نہیں کیا،
خالی نام، اب نام لینا ہے،
جی بدری فیس کے ساتھ، یہ تو بولیں گے مجھے رکھ لو شاید،
لبیک
ماشاء اللہ، سر آپ مدنی فیس ہے، ان سے کیا لینی تھی،
پاپا کوئی وہ اشارہ جو ہوتا ہے،
بغداد شریف میں مزار ہے ان کے نام کے ساتھ امام آتا تو میں نے اس پر بھی عام کہا، ہاں کہا مسجد کا پیشوا میں تو امام تو کہلاتا ہے نا، تو بارہ یہ کہ ان کے نام کے ساتھ امام بھی آتا ہے، یہ پہنچ گئے، ہاں جی ابو رجب آپ بھی پہنچ گئے، مفتی صاحب بھی پہنچ گئے، وسیلے سے پہنچے، نہیں صحیح بات کی، ماشاء اللہ
اشارہ کر،
یہ بہت مشہور ہے، اب پہنچو گئے پہنچ گئے،
کوئی ایک دو سوال اگر ہو جائیں تو
چلو،
ان کی کتب وغیرہ پڑھنے کے حوالے سے آپ کی ترغیبات،
اب تو پہنچے ماشاء اللہ، جی ہاں
آپ کی مرادی شخصیت امام غزالی رحمت اللہ علیہ،
جواب درست ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
میرا نام حاجی ملک ہے، میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے،
ایمان ویسے لغت کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کو امن دینا، تصدیق کسی چیز کی کرنا، یعنی کسی چیز کو سچا ماننا، اور شریعت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر اس بات میں تصدیق کرنا کہ جو وہ اپنے رب عز و جل کے پاس سے لے کر آئے، یعنی تمام ضروریات دین کو تسلیم کرنے کا نام، دین کی وہ ضروری باتیں کہ جو ہر خاص و عام جانتا ہے، ان کو تسلیم کرنے، اس کی تصدیق کرنے، اس کو سچا ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے،
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی، آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو آهده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میری پاس موجود نیکیاں اور جو جو مجھے اپنی نیکیاں اس سال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین. اور جو کوئی 13 دسمبر کو ایک ماہ کے مدنی قافلے کے بنیں گے مسافرین، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی گناہ کو معاف فرما. پروردگار ہمیں نیک پرہیزگار اور عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت، عاشق غوث العظم اور عاشق اولیاء بنا. الہ العالمین جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم اور ڈراموں، بد نگاہیوں کی عادتیں نکل جائیں، بد اخلاقیاں ختم ہو جائیں، دل آزاریوں سے بچے رہیں، پروردگار پکے نمازی بن جائیں، سنتوں کے ہم پابند بن جائیں، نیک پرہیزگار بن جائیں، ہمیشہ سچ بولنے والے بن جائیں۔ الہ العالمین، دھوکے والے کام ہم نہ کریں، کسی کو دھوکا نہ دے، کسی کو پریشان نہ کرے، ماں باپ کی ہمیشہ فرما برداری کرتے رہیں، بھائی بہنوں سے بھی حسن سلوک، رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرتے رہیں۔ اے اللہ، جو جو کام تجھے ناپسند ہے ان سے بچا لے، اپنے پسندیدہ کاموں میں ہم کو لگا دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں نیکیوں میں لگا دے۔ پروردگار، ہمارے حال زار پر رحم فرما، گناہ کر کر کے کمر ٹوٹ گئی، مولا ہم کو تو ہی سہارا دینے والا ہے، ہم کو بچا لے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے، نیک بنا دے، ایسا بندہ بنا دے جو تجھے پسند آتا ہے، ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ جو طلبہ کرام مختلف شہروں سے سفر کر کے تشریف لائیں، اس شہر کے بھی ہیں جو موجود ہیں، ان سب کو باعمل عالم مفتی اسلام بنا، دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنا، ان کے حافظے مضبوط ہو جائیں، ان کے علم دین حصول کا جو کام ہے میں اخلاص میں برکت دے، اخلاص دے۔ الہ العالمین، پڑھائی میں ان کا دل بھی لگے، خوب پڑھیں اور عالم بنے اور امت کی رہنمائی کریں۔ یا اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نہ فرمانے، اے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ پروردگار، جو جھوٹے کیس میں مبتلا ہے بےچارے نکل آئے، مظلوم قیدی رہا ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔
محبت
ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
يا نبي سلام عليك
ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر
نور کی برکات،
مرشد کی آل پر
نور کی برکات.
واہ کیا مرتبہ ہے
مذاکرہ.